میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں، وہ میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں۔
جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا نفس ناخوش ہوتا ہے۔ ہمارے دوارا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، وہ نفس ہوتا ہے جو رنجیدہ ہوتا ہے، دل تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خوش ہوتا ہے، وہ نفس ہوتا ہے جو رنجیدہ ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے۔ اور نفس چونکہ دشمن ہے، لہذا نفس جب غمگین ہو رنجیدہ ہو تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔
وہ میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں، وہ میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں، میری دنیا دل آباد رکھنا چاہتے ہیں، میری دنیا دل آباد رکھنا چاہتے ہیں، وہ میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں، میری دنیا دل آباد رکھنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں یوں وہ قدرت کا کرشمہ، دکھانا چاہتے ہیں یوں وہ قدرت کا کرشمہ، دل برباد کو شاد رکھنا چاہتے ہیں، دل برباد کو شاد رکھنا چاہتے ہیں، میری دنیا دل آباد رکھنا چاہتے ہیں۔
اور ڈاکٹر خلیل صاحب دامت خاتون جو ہے اس شعر میں، اس شعر سے صحیح لطف اٹھائیں گے، عرض کیا ہے کہ
الہی دل کو تیری یاد سے آباد کر کے، الہی دل کو تیری یاد سے آباد کر کے، تم اس کا نام الہ آباد رکھنا چاہتے ہیں، تم اس کا نام الہ آباد رکھنا۔
جب الہی آباد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الہ آباد ہو جائے گا اس کا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا اور دیر تک مسکرا کر مجھے دیکھتے رہے۔
الہی دل کو تیری یاد سے آباد کر کے، تم اس کا نام الہ آباد رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا نام الہ آباد رکھنا چاہتے ہیں، مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے، مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے، بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں، بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں، مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے، بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں، بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں، بس ایک غم اپنی چاہت کا عنایت کر کے تائب، بس ایک غم اپنی چاہت کا عنایت کر کے تائب، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، بس ایک غم اپنی چاہت کا عنایت کر کے تائب، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، الہی دل کو تیری یاد سے آباد کر کے ہم اس کا نام ملا آباد رکھنا چاہتے ہیں, مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے, بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں. محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان, محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان, خوشا کے ہم ہیں شیخ کی عنایتوں کے درمیان, محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان, خوشا کے ہم ہیں شیخ کی عنایتوں کے درمیان, عبادتیں ریاضتیں امانتیں دیانتیں, عبادتیں ریاضتیں امانتیں دیانتیں, گزر رہی ہے زندگی سعادتوں کے درمیان, عبادتیں ریاضتیں امانتیں دیانتیں, گزر رہی ہے زندگی سعادتوں کے درمیان, محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان, خدا بھی خوش رہے سدا ہو خلق کا بھی حق ادا, خدا بھی خوش رہے سدا ہو خلق کا بھی حق ادا, وہ لے کے چلتے ہیں ہمیں نزاکتوں کے درمیان, وہ لے کے چلتے ہمیں نزاکتوں کے درمیان, خدا بھی خوش رہے سدا ہو خلق کا بھی حق ادا, خدا بھی خوش رہے سدا ہو خلق کا بھی حق ادا, وہ لے کے چلتے ہیں ہمیں نزاکتوں کے درمیان, محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان, کہاں تو کی وہ رجاہ کی کثافتوں میں غرق تھے, کہاں تو کی وہ رجاہ کی کثافتوں میں غرق تھے, کہاں تو ہم عجز کی لطافتوں کے درمیان, کہاں تو کی وہ رجاہ کی کثافتوں میں غرق تھے, کہاں تو ہم عجز کی لطافتوں کے درمیان, محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان. آخری شعر دیکھیے کہ اے سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم, اے سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم, نفس نفس ہم یہاں کرامتوں کے درمیان, نفس نفس ہم یہاں کرامتوں کے درمیان, سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم, نفس نفس ہم یہاں کرامتوں کے درمیان, نفس نفس ہم یہاں کرامتوں کے درمیان, محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان, خوشا کے ہم شیخ کی عنایتوں کے درمیان.
عارف ربانی سفر ری یونین سیدی و سندی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ. ریونین میں مجلس دعوت الحق کا قیام. پرسوں لندن سے میرے شیخ کا فون آیا کہ حکیم الامت نے برائیوں کو مٹانے کے لیے دعوت الحق قائم کی اور مشورہ دیا کہ ریونین میں بھی قائم کرو. کراچی میں قائم کر چکا ہوں, 50 حلقے بن چکے ہیں اور الحمدللہ جہاں جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے برائیاں مٹ رہی ہیں. میں نے یہاں 5 حلقے بنا دیے کہ اپنے اپنے حلقوں میں ایک ایک ناظم ہوگا, وہ ناظم اپنی پسند کا ایک نائب ناظم مقرر کر لے اور ایک خازن اور 7-8 ممبر بن جائیں تو بس دعوت الحق قائم ہو جائے گی. کام کیا کرنا ہے؟ ہفتے میں ایک آدھ گھنٹے یا 15-20 منٹ صحیح دوستوں کو جمع کر کے آپ دین کی کوئی بات سنا دیں. ایک بورڈ لگا دیں, ناظم فلاں, ناظم فلاں, نائب ناظم فلاں اور فلاں دن ہمارے یہاں 20 منٹ کے لیے یا آدھا گھنٹہ کے لیے دینی اجتماع ہوگا. خواتین کا بھی پردے سے انتظام رہے گا. حکیم الامت کی کوئی کتاب حیات المسلمین یا ایک منٹ کا مدرسہ میرے شیخ نے تجویز کیا ہوا, حکایات صحابہ سے کچھ دین کی باتیں سنا دیں اور 10 منٹ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں, بس کافی ہے. حدیث میں ہے کہ جو 100 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 تاریخ کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چاہے نماز روزہ نہ کرے صرف لا الہ الا اللہ پر یہ فضیلت ملے گی. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بشارت کے مطابق جب کسی بندے کے لیے فیصلہ کر لے گا کہ اس کا منہ 14 کے چاند کی طرح روشن کرنا ہے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق بھی دے گا اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت بھی کرے گا. آپ پڑھ کے تو دیکھو, افضل الذکر ہے اور مجلس نصیحت اور مجلس ذکر.
اس حدیث کی شرح پھر حضرت نے فرمایا پھر سنائی.
جی اچھا, حدیث میں ہے کہ جو 100 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 تاریخ کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چاہے نماز روزہ نہ کرے صرف لا الہ الا اللہ پر یہ فضیلت ملے گی. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بشارت کے مطابق جب کسی بندے کے لیے فیصلہ کر لے گا کہ اس کا منہ 14 کے چاند کی طرح روشن کرنا ہے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق بھی دے گا اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت بھی کرے گا. سبحان اللہ,
الہامی تشریح ہے. کچھ سوچ کے حضرت والا نہیں فرماتے تھے برملا, کیونکہ خیال ہوتا ہے کہ دل میں آتا تھا کہ ایک 100 دفعہ جب تسبیح پڑھ لی اور منہ قیامت کے دن روشن ہو جائے گا تو پھر تو کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں. کسی نہ کرے بس ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے اور پھر منہ روشن ہو جائے گا, پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے. اس کی اخبار نے کیا عمدہ تشریف فرمائی کہ اس کی برکت سے منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے گی اور جب اللہ فیصلہ کرے گا اس کا منہ روشن کرنا ہے تو اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے جو منہ اجالا کرنے والے ہیں اور اعمال سیئہ یعنی گناہوں کے اعمال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے جو منہ کو کالا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے علاج ہے ہمارے نیک اعمال کرنے کا اور برے اعمال سے بچنے کا, اللہ تعالی کی طرف سے پھر توفیق ہو جائے گی اس کو. کیا عمدہ شرح ہے, ورنہ بدعتیوں کی طرح لوگ تو ہم نے دیکھا ہے. ایک صاحب تھے دوسرے مسلک کے جو محبین کہلاتے ہیں لیکن بے وقوف ہوتے ہیں تو وہ اسی عقیدے کے تھے تو اثر میں ان کو دیر ہو گئی، ان کے شیخ کا بتایا ہوا وظیفہ چھوٹ گیا، تو وہ وظیفہ پڑھتے رہے اور انہوں نے نماز قضا کر دیا سب کی. تو پھر تو اس کا یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو نے حضرت والا کو کیا عجیب سمجھ عطا فرمائی تھی کہ کیا عمدہ تشریف فرما دی. اسی لیے حضرت والا 100 دفعہ جو ذکر بتاتے تھے آخر میں، پہلے تو حضرت 1000 دفعہ بھی بتاتے تھے، اس کے بعد پھر 500 کر دیا، پھر آخر میں 100 کر دیا. تو اس میں ایک حضرت کا اجتہاد تھا، مجتہد تھے حضرت، کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ 12 تسبیحات کو وہ ایک ایک تسبیح میں تبدیل کر دے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو بصیرت ایسی حاصل ہو کہ اس زمانے کے اعتبار سے کیا چیز مناسب. تو 100 تسبیح بتائی حضرت والا نے، اس میں یہی مسئلہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے تمام منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق ہونے لگے گی اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے تو حفاظت اللہ تعالیٰ ہوگی. ٹھیک ہے،
اس حدیث کی بشارت کے مطابق جب کسی بندے کے لیے فیصلہ کر لے گا کہ جب کسی بندے کے لیے فیصلہ کر لے گا کہ اس کا منہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن کرنا ہے، تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق بھی دے گا اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت بھی کرے گا. آپ پڑھ کے تو دیکھو، افضل الذکر ہے، اور مجلس نصیحت اور مجلس ذکر 2-3 منٹ بیٹھ کر منکرات کو مٹانے کی اجتماعی کوشش کا مشورہ ہو جائے کہ ہم لوگ شادی بیاہ سنت کے مطابق کریں گے. آپس میں مشورہ کرو، جتنے ممبر جوتے جائیں آپ ممبر بڑھاتے جائیں، ممبر کم نہ کیجئے. لہذا اس سلسلے میں یہاں 5 جگہ مجلس دعوت الحق قائم کر دی ہے، اور جو حضرات اس کام میں دلچسپی لیں میں ان کو لبیک کہوں گا، مرحبا اور اہلن و سہلن کہوں گا. لہذا میں ابھی 5 منٹ میں ناظم بناؤں گا اور آپ ہی سے پوچھوں گا کہ آپ کا نائب ناظم کون ہوگا. لہذا میری موجودگی میں اگر حلقے قائم ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر آپ کو یہ ووٹنگ کرانی پڑے گی کہ ناظم کون ہوگا. لہذا میں ناظم مقرر کر دوں گا تو آسانی سے یہاں کے لوگ اسے قبول کر لیں گے. ریونین میں دارالعلوم کے قیام کی تجویز. ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ ریونین کے مسلمانوں کی اولاد زانی اور بدکار نہ ہو اور کرسچن نہ بنے اور خدا اور رسول سے دور نہ ہو، تباہ و برباد نہ ہو، تو ایک دارالعلوم ریونین میں ہونا لازم ہے. یہاں کی زکات، یہاں کے خیرات، یہاں کے صدقات کو اس کام میں صرف کریں، لیکن یہاں شاید اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. جو غریب ممالک ہیں وہاں پیسہ جمع کرنا مشکل ہے. بہرحال ریونین کے صدقات کو جمع کریں اور ایک زمین خریدیے اور علماء کی ایک انجمن بنائیے اور اس کو رجسٹر کرائیے، اور دارالعلوم کی زمین ذرا اچھی خاصی ہو تاکہ طلباء دوڑ سکیں اور فٹ بال بھی کھیل سکیں، اور چونکہ بعد میں پھر زمین نہیں ملتی ہے، بعد میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. لہذا جب ایک دارالعلوم قائم ہو جائے گا تو حکومت کی طرف سے جو 16 برس کی قید ہے، ہم دارالعلوم میں اس کو منظور کریں گے، ہم دارالعلوم میں اس کو منظور کریں گے انشاءاللہ، اور دارالعلوم میں فرانسیسی زبان بھی لازم کر دیں گے، اور حفظ خانہ بھی ہوگا، طلباء قرآن پاک اور حدیث پاک بھی پڑھیں گے، طلباء کو دیندار بنانے کی کوشش کی جائے گی، طلباء جزیرت القمر وغیرہ سے، فرانس کے 9 مسلموں سے جو نیا نیا اسلام لائے، کسی کو 1 گھنٹے روزانہ دیں گے کہ بھائی تم بہشتی زیور اور حیات المسلمین وغیرہ سنو، نماز وغیرہ سیکھو. ان میں جو زیادہ عمر والے ہیں دن بھر نوکری بھی کریں، شام کو ہم اسی دارالعلوم میں ان کو نماز روزہ سکھائیں گے. جو نئے نئے اسلام لا رہے ہیں تو اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ بچے جب ان مولانا حضرات میں رہ لیں گے تو کچھ ایمان روشن ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے تحفظ رہے گا کہ وہ عیسائی نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں ایک نصیحت عرض کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اپنی دکانوں میں کرسچن نوجوان لڑکیوں کو نوکر نہ رکھیں، کیونکہ سیلنگ تو زیادہ ہوگی اور ڈیلنگ بھی زیادہ ہوگی مگر میلنگ بھی زیادہ ہوگی. جو آدمی خریدنے کے لیے جائے گا تو پالا انہی سے پڑے گا، لہذا جتنا آنکھوں کا زنا ہوگا اس کا گناہ سیٹھ صاحب کے اوپر جائے گا جس نے عورتوں کو دکان پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم نفسیات بھی عطا فرمایا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیٹھ تو بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں، 50-60 سال کے ہو گئے، ان میں ماشاءاللہ حیا شرم ہے، لیکن یہ 18-20 سال کے نوجوان بچے جب اپنے ہاتھ سے کرسچن لڑکیوں کو تنخواہ دیں گے جو اپنی ٹانگیں کھولے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جو نوجوان لڑکیوں کی ننگی ٹانگ دیکھے گا اس کی ٹانگ بچے گی؟ یہ ہمارے بچے ایک دن کرسچن لڑکیوں کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، بتاؤ پھر کیا حال ہوگا؟ پیسہ تو آیا، عارضی زندگی بن گئی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو گئی. ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر سیٹھ آئے اور کہے کہ میں ایک سال تک بریانی اور کباب کھلاؤں گا، لیکن اس کے بعد 10 سال تک صبح و شام اس کی کھوپڑی پر 100 جوتے لگاؤں گا، تو یہ بتائیے ایک سال کے مزے کے لیے کوئی ایسی کباب بریانی کھائے گا؟ 50-60 سال کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی تباہ کر دینا، اپنی اولاد کو دوزخ میں ڈال دینا کتنی بڑی نادانی ہے. اور جو خدا کو ناراض کر کے رزق حاصل کرے گا، میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ پھر ایک نہ ایک عذاب میں مبتلا رہے گا. اور آخر میں دو نصیحت اور بھی عرض کرتا ہوں، نہ معلوم پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے. اتنا ذوف ہے کہ آئندہ سال پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے خود شبہ ہے، مگر اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو مردے کو زندہ کرتا ہے. مجھے پھر اپنی رحمت سے جوان کر دے اور طاقت دے دے اور دین کا کام لے لے تو کیا بعید ہے. نمبر ایک، روزانہ اس کا مراقبہ کیجئے کہ اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے تو ہم کو بالطف حیات ملے گی، اور اگر ہم گناہ نہیں کریں گے، نظر بچائیں گے، گانا نہیں سنیں گے، کرسچن لڑکیوں یا مسلمان لڑکیوں سے نظر بچائیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے وہ خالق حیات لطف حیات کی ضمانت لیتا ہے، وہ خالق حیات لطف حیات کی ضمانت لیتا ہے. اس آیت سے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اے ایمان والو، اگر تم ہم کو راضی رکھو گے، فرما برداری سے رہو گے، تو ہم تم کو بالطف زندگی دیں گے، اور اگر تم نے حرام لذت حاصل کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو سمجھ لو کہ تمہاری آنکھیں تو لڑکیوں کی ٹانگ میں ہوں گی، لیکن ہم تمہارے قلب پر وہ عذاب نازل کریں گے کہ تم کبھی چین نہیں پاؤ گے، تمہاری حیات کو ہم تلخ کر دیں گے. بالطف حیات کے لیے جملہ فعلیہ نازل فرمایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ با نون ثقیلہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، تاکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو کہ میری بات بہت بھاری ہے، بہت وزنی بات پیش کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نون ثقیلہ کی ضرورت نہیں، وہ اتنے بڑے اللہ ہیں کہ ان کا معمولی حکم بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے. لیکن اس لیے نازل کیا لام تاکید بانون ثقیلہ تاکہ لوگ اس کو سرسری نہ سمجھیں. لہذا بالطف حیات آپ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن لطف کہاں لینے جا رہے ہو بھائی؟ ہم لوگوں سے کان میں شیطان کیا کہتا ہے کہ ارے لطف لے لو، لڑکیوں کو دیکھ لو، لیکن اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں کہ اے نالائقو، تمہاری زندگی کے ہم خالق ہیں، تمہاری حیات کا لطف میرے قبضے میں ہے، تم فرما برداری کے راستے سے مجھ کو خوش کر دو تو تم کو ایسا لطف حیات دوں گا، آسمان سے اتنی خوشی برساؤں گا کہ سلاطین کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. مالداروں کو، فیکٹری والوں کو، رات دن بدکاری زنا شراب والوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ اپنے فرما برداروں کو سکون اور خوشی دیتا ہے، خالق خوشی کون ہے؟ اللہ ہے. جو اللہ کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس کے دل پر خوشیوں کی بارش کر دیتا ہے. اور دوسری آیت کا کیا مراقبہ ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جملہ اسمیہ ہے کہ جو مجھ کو ناراض کرے گا اس کو ہم دائماً تلخ زندگی دیں گے. پس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری گزارشات کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ والی حیات نصیب فرما اور تقوی کی زندگی عطا فرما، یا اللہ اختر کی حاضری کو قبول فرما، جن لوگوں نے سنا اور جس نے سنایا یا رب العالمین سارے ہی لوگوں کو صاحب نسبت اولیاء صدیقین بنا دے، وہ نسبت عطا فرما دے جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد ہے، وہاں تک پہنچا دے اپنی رحمت سے، اور ہم سب کے دل و جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لے کہ سارا عالم ہم کو آپ سے الگ نہ کر سکے۔ اے رب العالمین، ہم تھوڑے سے وقت میں سب چیزیں آپ سے نہیں مانگ سکتے، بے مانگے ہم کو عطا فرما دیجئے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجلس بعد عشاء، خانقاہ سینٹ پیئر، ریونین میں طوفان حسن عوریان۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر ریونین میں تقوی سے رہنا ہے تو ذکر اللہ زیادہ کرنا ہے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذا لقیتم فئتا فثبتوا، جب جہاد ہو رہا ہو تو ثابت قدم رہو، لیکن یہ ثابت قدمی کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ حالت جہاد میں مرغی کا سوپ اور سیب کا جوس پینے کا کہاں موقع ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا، وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، مرغیوں کا خالق، بادام کا خالق، ساری دنیا کی طاقت دینے والی غذاؤں کا خالق میں ہوں، میں مقیت ہوں، یعنی خالق الاقوات البدنیہ بھی ہوں اور خالق الارزاق الروحانیہ بھی ہوں، یعنی جسم کو طاقت دینے والی غذاؤں کا بھی خالق ہوں۔
جو الہامی مضامین حضرت،
حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میں مقیت ہوں یا خالق، میں مقیت ہوں یعنی خالق الاقوات البدنیہ بھی ہوں۔ جی اچھا، ارشاد فرمایا کہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر ریونین میں تقوی سے رہنا ہے تو ذکر اللہ زیادہ کرنا ہے۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذا لقیتم فئتا فثبتوا، جب جہاد ہو رہا ہو تو ثابت قدم رہو، لیکن یہ ثابت قدمی کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ حالت جہاد میں مرغی کا سوپ اور سیب کا جوس پینے کا کہاں موقع ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا، وذکر اللہ کثیرا، مرغیوں کا خالق، بادام کا خالق، ساری دنیا کی طاقت دینے والی غذاؤں کا خالق میں ہوں، میں مقیت ہوں یعنی خالق الاقوات البدنیہ بھی ہوں اور خالق الارزاق الروحانیہ بھی ہوں، یعنی جسم کو طاقت دینے والی غذاؤں کا بھی خالق ہوں اور روح کو طاقت دینے والی غذاؤں کا، یعنی علوم معرفت و محبت کا بھی خالق ہوں۔ پس میرا نام لو، تم میں ایسی طاقت آئے گی کہ ثابت قدم رہو گے۔ لہذا ریونین میں حسینوں سے جہاد ہو رہا ہے، یہاں حسینوں کا سیلاب، حسینوں کا طوفان آیا ہوا ہے، لہذا ان کے خلاف جہاد میں اگر ثابت قدم رہنا ہے تو کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ جب ہوائی جہاز مخالف ہوا کے طوفان میں پھنس جاتا ہے تو پائلٹ اس کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے، ورنہ جہاز گر جائے گا یا ہوا اس کو دھکیل کر پیچھے لے جائے گی۔ چونکہ ریونین میں طوفان نظر بازی ہے، طوفان حسن عوریان ہے، میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا، طوفان حسن عوریان، واہ کیا رومانٹک لفظ ہے، بتاؤ یہ لفظ مزیدار ہے یا نہیں؟ جوانی کا عالم شباب رکھنے والو، اس بڈھے میں بہت سے عالم شباب چھپے ہوئے، جو خالق شباب سے رابطہ رکھتا ہے اس پر بے شمار شباب برستا ہے، جو خالق شباب سے رابطہ رکھتا ہے اس پر بے شمار شباب برستا ہے۔ اللہ تعالی تقوی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہاں طوفان حسن عوریان ہے، اس لیے شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، نار شہوت چہ کشد نور خدا، اگر عیسائی عورتوں کی ٹانگوں پر اچانک نظر پڑ جائے جس سے شہوت کی آگ پیدا ہو جائے تو اس کا علاج تو ضرور کرو، لیکن علاج کے بہانے دیکھنے کی کوشش مت کرو کہ پہلے دیکھیں گے پھر علاج کریں گے۔ زہر کھانے کے بعد علاج کروانے سے آدمی صحیح تو ہو جاتا ہے مگر قے کرنی پڑے گی جس سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آدمی سوچے کہ اگرچہ گلاب جامن میں زہر ہے لیکن میں زہر کھا لیتا ہوں کیونکہ گلاب جامن بہت مزیدار ہیں، بعد میں قے کر لوں گا، تو قے تو کر لو گے اور زہر بھی نکل جائے گا مگر زبردست کمزوری ہو جائے گی، لہذا گناہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نار شہوت کو کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ اے دنیا والو سن لو، اللہ کا نور اس شہوت کی آگ کو بجھا سکتا ہے، مگر اللہ کا نور کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا اور اسباب گناہ سے بچنے میں ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب دوزخ دوزخیوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالی جہنم سے پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے، تو جہنم کہے گی حل من مزید، یا اللہ اور لائیں اور لائیں، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو اللہ تعالی جہنم میں کسی بے گناہ کو نہیں ڈالیں گے، لہذا اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، حتی یضع قدمہ، تب جا کے جہنم کا پیٹ بھرے گا۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاؤں سے پاک ہیں، اس سے مراد اللہ کی خاص تجلی ہے کہ ایک خاص تجلی جہنم پر ہوگی جس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی گناہ سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک عورت کو دیکھو گے تو دل کہے گا کہ 10 کو اور دیکھ لو، ایک زنا کوئی کرے گا تو دل کہے گا 1000 زنا اور کر لو، مر جائے گا مگر گناہ سے نجات نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ نفس دوزخ کے اوپر اللہ تعالی کی تجلی آ جائے، یعنی اللہ کے ذکر سے کوئی تجلی خاص ہو جائے، کیونکہ فیضان خاص ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو آگ سے بچا لیں گے۔ کوئی فیضان خاص ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو آگ سے بچا لیں گے، اور پھر اس کو نظر بچانے میں اتنا مزہ آئے گا جیسے سلطنت مل گئی ہو، ہر نظر کی حفاظت پر اسے اللہ کی طرف سے ایک سلطنت نصیب ہوتی ہے، حلاوت ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ان مرنے والی لاشوں کو دیکھنے سے بچا لیا، اگر ان کے ڈسٹمپر کو دیکھتے تو دل میں اس کا تخیل داخل ہو جاتا، جس نے حسینوں کی ٹانگ کو دیکھا یا گال دیکھا بس سمجھ لو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بالکل بیکار ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ گناہ سے نہیں بچیں گے تو آپ کا نور کامل نہیں ہوگا اور نور نسبت سے محروم رہیں گے۔ اس کی مثال میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں دو چور گھس گئے، پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، آگ بھی نہیں تھی، وہ چکماک پتھر رگڑ کر آگ جلاتے تھے، تو گھر والے نے اپنے سرہانے چکماک پتھر رکھا ہوا تھا۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص گھر میں گھس گیا ہے تو اس نے جلدی سے پتھر پر پتھر مارا تاکہ کچھ روشنی ہو جائے، تو ایک چور تو مال سمیٹنے میں لگ گیا اور دوسرے نے چکماک کی روشنی پر انگلی رکھ دی تاکہ روشنی بجھ جائے اور اندھیرا ہو جائے۔ چکماک پتھر سے اتنی تیز آگ نہیں نکلتی کہ انگلی جل جائے، ہلکی سی آگ نکلتی ہے، پھر اس آگ سے چراغ وغیرہ جلاتے تھے۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ روح تو اللہ کے ذکر سے منور ہونا چاہتی ہے مگر نفس ظالم اس پر انگلی رکھ دیتا ہے، کوئی گناہ کرا کے اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، وہ ساری زندگی کولو کا بیل ہی رہتا ہے۔ کولو کا بیل چلتا تو رہتا ہے لیکن جہاں سے چلتا ہے گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک منطقی منطق پڑھ کر تیل خریدنے گیا تو تیل تیلی سے کہا کہ بھائی بیل کی گردن میں گھنٹی کیوں لگا رکھی ہے؟ تیلی نے جواب دیا کہ اگر یہ چلتا ہے تو آواز آتی ہے اور میں اطمینان سے اپنے گھر کے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی گھنٹی کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیل چل رہا ہے۔ تو اس منطقی نے کہا کہ اگر بیل چلنے کے بجائے ایک جگہ کھڑا ہو کر گردن ہلانے لگے تو بھی گھنٹی کی آواز تم کو پہنچے گی، اس وقت کیا کرو گے؟ اس تیلی نے کہا کہ میرا تیل واپس کرو۔ اس نے تیل لیا اور پیسے واپس کر کے کہا کہ پھر کبھی ادھر مت آنا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری صحبت سے میرا بیل کہیں ایسا ہی نہ کرنے لگے۔ اگر میرا بیل بھی منطقی ہو گیا تو میری زندگی مصیبت میں پڑ جائے گی، یہ منطق آپ ہی کو مبارک ہو۔ بس ہر جگہ منطق نہیں فٹ کرنی چاہیے، تیل بھی گیا اور تیلی سے دشمنی بھی ہو گئی۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نار شہوت یعنی خواہشات کی آگ کو اگر کوئی گناہ سے بجھانا چاہے کہ جب جی چاہے ان کی ٹانگوں کو دیکھ لے تو یہ آگ اور بڑھ جائے گی۔ جو گناہ کر کے گناہ کے تقاضوں کو خاموش کرنا چاہتا ہے اس کی مثال حکیم الامت نے یہ دی ہے کہ وہ پاخانے کو پیشاب سے پاک کر رہا ہے جس سے ناپاکی اور بڑھ جائے گی۔ لہذا جو خواہشات کی آگ کو گناہوں سے بجھانا چاہتا ہے اس سے خواہشات کی آگ اور بڑھ جائے گی۔ حکیم الامت کو ایک شخص نے لکھا کہ نظر بچانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نظر بچانے میں کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے اور دیکھنے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ اس نے لکھا کہ جب نظر بچا لیتا ہوں تو 3 منٹ تک تکلیف ہوتی ہے، وسوسہ آتا ہے کہ نہ جانے یہ کیسی رہی ہوگی اور نہ جانے وہ کیسا رہا ہوگا، لیکن جب نظر ڈالتا ہوں تو 72 گھنٹے تڑپتا ہوں کہ آہ اس کی ناک کیسی تھی، کیسی آنکھیں تھیں۔ تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اب خود فیصلہ کر لو کہ نہ دیکھ کر تھوڑی تکلیف اٹھانا بہتر ہے یا 72 گھنٹے یعنی 3 دن تڑپنا بہتر ہے۔ اسی لیے جب موت ہو جاتی ہے تو 3 دن غم رہتا ہے، اس لیے تعزیت 3 دن تک مسنون ہے۔ پس بدنظری سے ایمانی موت ہو گئی، اس لیے 3 دن بے چینی اور غم رہتا ہے، لہذا نظر بچانے ہی میں عافیت ہے۔ اب بتائیے ذرا سی دیر کے لیے اللہ کے خوف سے نظر ہٹائی اور دل میں حلاوت ایمانی پا گیا اور اسی سے نجات مل گئی۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بصارت کو اللہ پر فدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں حلاوت ایمانی داخل کر دیتا ہے۔ جو بصارت کو اللہ پر فدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں حلاوت ایمانی داخل کر دیتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے کہ میں پا گیا ہوں۔ اور جب کبھی نظر بچانے کی توفیق ہو اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر لو اور یہ دعا کر لو کہ اے خدا یہاں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے نظر بچائی، میں دیکھ سکتا تھا لیکن آپ کے خوف سے میں نے نہیں دیکھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی حرام خوشی کو چھوڑا، میں نے اپنی ناجائز خوشی کو آپ کی خوشی پر فدا کر دیا، لہذا مجھے حلوہ ایمانی عطا فرما دیجئے۔ اور جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو گئی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایمان پر خاتمے کے 4 نسخے۔ لہذا ریونین کی سڑکوں پر نظر بچا کر حسن خاتمہ کا سودا کر لو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اہل علم حضرات کو دلیل چاہیے، ملا باشد کے چپ نہ شود۔ لہذا اب دلیل بھی سن لیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ اے ملا حضرات، میں بھی ملا ہوں، آپ کی برادری کا ہوں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا۔ اللہ جس کو ایک دفعہ حلاوت ایمانی دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا، اور جب حلاوت ایمانی قلب سے نہیں نکلے گی تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لہذا نظر بچانے پر خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پس نظر بچا کر حسن خاتمہ کا فیصلہ کرا لو۔ اور حسن خاتمہ کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کر لو۔ حسن خاتمہ کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کر لو۔ اب اللہ والی محبت شیخ ہی سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی لا یحبہ الا للہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی حلاوت دیں گے جو کبھی واپس نہیں لیں گے، اور خاتمہ ایمان پر ہوگا. ایمان پر خاتمے کے دو نسخے بتا دیے. ایک تو سڑکوں پر نظر بچانا ہے, دوسرا کسی اللہ والے سے محبت کرنا ہے. سڑکوں پر خواتین سے اپنے سواتین نہ بجوائیے. سڑکوں پر خواتین سے اپنے سواتین نہ بجوائیے. مزاحن کہتا ہوں کہ دیکھو چابی مت کہو, کنجی کہو, کیونکہ چابی کا وزن بھابی سے مل جاتا ہے, اور سواتین بھی مت بولو کیونکہ سواتین کا وزن خواتین سے مل جاتا ہے. اس لیے 3:15 کہو, ان کے سائے سے اور وزن سے بھی بچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں شراب کے مٹکے بھی توڑوا دیے تھے کہ ہو سکتا ہے ظرف کو دیکھ کر مظروف یاد آ جائے. تو یہ لغات جو ہیں یہ ظرف ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو بولنے سے مظروف یاد آ جائے, وزن یاد آ جائے. اور حسن خاتمہ کا تیسرا نسخہ مسواک ہے. مسواک کرنے سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا. علامہ شامی کی عبارت دیکھو, فرماتے ہیں کہ ان سنت السواک یذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت, یعنی مسواک کی سنت موت کے وقت کلمہ شہادت کو یاد دلائے گی. اور چوتھا نسخہ اذان کے بعد کی دعا ہے. اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت بھی شفاعتی, کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حلت بمانی وجبت کے ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی تو فیہ اشارتن الی بشارت حسن الخاتمہ, یعنی اس میں حسن خاتمہ کی خوشخبری کی طرف اشارہ ہے.
اچھا, مجلس کا وقت بھی ختم ہو گیا, آج ڈائلسس تھا, ابھی نماز بھی میں نے نہیں پڑھی, اس لیے اس وقت مجلس ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ عافیت رکھے یہاں پر, اللہ پاکستان میں امن و امان پیدا فرمائے, اور جو لوگ پاکستان کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے عزائم کو, ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا, اور تمام مسلمانوں کو عافیت دارین عطا فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دفن فرما دے. یا اللہ یا اللہ, حضرت والا پہلے یہاں کراچی پر تھے, بڑی بڑی آفتیں چل جاتی تھیں, اے اللہ کراچی کی زمین کے نیچے ہیں, اے اللہ ان کی برکات سے محروم فرما, ان کے صدقے میں ہمارے اوپر وہی رحمتوں کا نزول فرما جو اہل اللہ کے اوپر زمین کے اوپر رہنے سے ہوتا ہے. اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ہم سب کو ایمان کامل پر زندہ رکھ, اور جب آپ وقت آ جائے تو ایمان کامل پر خاتمہ بالخیر فرما کر جنت میں حضرت والا کے ساتھ اور ہمارے تمام بزرگان دین کے ساتھ دخول عملی نصیب فرمائے. اپنا بنا کے رکھیے دنیا میں, اور اپنا بنا کے اٹھائیے یہاں سے. اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.